السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا 2018 کے انتخابات سے پہلے پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کے جائزے سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سامعین، کے سب سے ہولناک واقعہ جو ہے ان دنوں بلوچستان میں پیش آیا، جمعرات کے روز جہاں بلوچستان عوامی پارٹی کی کارنر میٹنگ پر خودکش حملے میں 130 سے تقریباً 130 افراد بتایا جاتا ہے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کی کارنر میٹنگ میں ہارون بلوٹ سمیت 22 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور جس کے چند دن بعد اسی صوبے میں اکرم درانی کے قافلے پر بم حملے میں 5 ہلاکتیں ہوئی۔ تو اس پہ ہم تفصیل میں بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں سابق پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کا اپنی سزاؤں کے خلاف کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے امکانات پر بات کریں گے۔ آگے چل کر تجزیہ لیں گے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اقوام متحدہ کے افغان مشن کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ پر، اور آخر میں بات کریں گے امریکی صدر ٹرمپ کی روسی صدر پوٹن سے ملاقات پر۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-89۔ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے، اور یہاں امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب۔ دونوں بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، دونوں کو خوش آمدید۔ اور بریگیڈیئر صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے دو صوبوں میں خاص طور پر سیکیورٹی کے جو حالات ہیں کافی خراب ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر ان دنوں جب الیکشن میں کچھ ہی عرصہ رہ گیا ہے، سیکیورٹی دینے کی ذمہ داری جو ہے اس ملک میں وہ کس کی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانے میں بظاہر جو ناکامی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟
جی بہت شکریہ۔ جہاں تک پاکستان میں موجودہ جو دہشت گردی کی لہر ہے جس کی لپیٹ میں سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈرز آ چکے ہیں، اور یقینی طور پر یہ ہمارے جو آنے والے الیکشن ہیں جس میں صرف 10 دن رہ گئے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ الیکشن ایک تو پہلے انٹرنلی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک متنازعہ اور ایک اس کی پولرائزیشن ہو چکی ہے، اور کافی تلخی بھی ہے، دباؤ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے پر حملے بھی اس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر خصوصی طور پر، اور اس کے علاوہ جو ان کے میٹنگز ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ الزامات لگتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قوت برداشت جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ پارٹیوں میں بھی نہیں ہے اور ان کے ورکرز میں بھی ان کی ٹریننگ نہیں ہے، اور جہاں تک ان بیرونی یا اندرونی خطرات کا تعلق ہے تو اس کا تو پہلے سے ادراک تھا، کیونکہ پاکستان پہلے سے خود کہہ رہا ہے کہ حالت جنگ میں ہے، اور دوسری طرف پر انہوں نے نکتا نے وارننگ بھی دی تھی کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نشانہ بن سکتے ہیں اور اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں۔ لیکن صرف وارننگ ایشو کرنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، اور بہتر انٹیلیجنس وہ ہوتی ہے، بہتر سیکیورٹی وہ ہوتی ہے کہ تھریٹ کو آپ پہلے سے نیوٹرلائز کر لے اس سے پہلے کہ وہ اپنا وار کر سکے اور اس کا وار کارگر چلا جائے۔ کیونکہ دونوں صورتوں میں ہم نے دیکھا ہے، پشاور میں اور کوئٹہ میں، کہ جو خودکش بمبار تھا وہ پہلے سے ہی اسٹیج کے قریب موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پلاننگ پہلے سے ہو چکی تھی، اور وہ پلاننگ کے مطابق اس کو موقع مل گیا ہے، ایک صاف ٹارگٹ، اور یہ الیکشن میں یقینی طور پر صاف ٹارگٹس ہوتے ہیں کیونکہ لوگ کارنر میٹنگز میں ہوتے ہیں، پروسیشنز میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ نقل و حرکت ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے ہیں یا انٹیلیجنس کے ہیں، وارننگ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ 2-3 سانحات کو نہ روک سک کر اس پر ظاہر ہے کہ ابھی انگلیاں اٹھتی ہے کہ بھائی ہمارا سیکیورٹی اپریٹس، یا جہاں تک 80% ہم نے کامیابی حاصل کی تھی اس کا نتیجہ اگر اس قسم کے دھماکوں میں آ رہا ہے تو یقینی طور پر لوگ پریشان بھی ہے، اور پھر خدا نخواستہ اگر کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے جس میں کوئی بڑا لیڈر یا کوئی وہ نشانہ بنتا ہے تو پھر الیکشن متنازع تو پہلے سے ہو گئے، البتہ پھر اس کے ڈیریل ہونے کا بھی خطرہ ہے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اگر ہاتھ باندھ یا پاؤں اس طریقے سے باندھ دیے جائیں اور کچھ کو آزادی دی جائے تو پھر اس پر بھی ایک قسم کے الیکشن کے ریزلٹس پر پھر ناچاکی ہوگی اور پھر ایک قسم کا ٹگ آف وار پاکستان میں شروع ہو جائے گا. تو یہ آیا یہ الیکشن سٹیبلائزیشن کے لیے ہو رہے ہیں یا ڈی سٹیبلائزیشن, اور یہ بیرونی ہاتھ تو ہو سکتا ہے, اس سے ہم انکار نہیں کرتے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو اپنا کام دکھائے گا اور اپنا کام کرے گا اور اس کو موقع ملتا ہے.
لیکن اگر بیرونی ہاتھ بھی ہے اس کو روکنا جو ہے, جی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, آپ کی بالکل, تو انہی کی ناکامی پھر ہوئی نا.
جی بالکل ناکامی, دیکھ لو اگر اتنے لوگ مرتے ہیں اور پھر اس میں اس قسم کے اہداف کو لگاتے ہیں تو یقینی طور پر ناکامی تو ہے وہ کسی.
جی لیکن یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب ایک بات مجھے بتائیے, یہاں پہ
پروف سیکیورٹی تو نہیں ہوتی, لیکن اس سے پہلے آپ نے اس قسم کے اقدامات لینے ہوتے ہیں, لوگوں کو اویئر کرنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے, پھر اس کے بعد جو طریقہ کار ہوتا ہے میٹنگ کے اس کو بدلنا ہوتا ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ایک خاص زاویے سے خاص نظر سے دیکھنا ہے, سرحدات پر نظر رکھنی ہوتی ہے, اور پھر اس قسم کے ایلیمنٹس کو آپ نے پہلے سے نیٹ کرنا ہوتا ہے, پکڑنا ہوتا ہے جو کہ جس پر مشکوک ہو. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اس دفعہ الیکشن جو ہے وہ وائلنس بھی اس میں ہے اور اس میں پولرائزیشن بھی ہے اور وہ متنازع بنتے جا رہے ہیں.
جی ہم یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو اقلیتی امیدوار ہیں وہ اس دفعہ اپنے سیکیورٹی کے بارے میں کافی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں, خاص طور پر خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو اقلیتی امیدوار ہیں ان پر ان کو ٹیلی فون پر دھمکیاں مل رہی ہیں کہ وہ انتخابی مہم سے دور رہیں. تو یہ اس کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں اگر اس کے پیچھے بھی بیرونی ہاتھ ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور پاکستان میں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے, تو ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کسی بیرونی ہاتھ کا یا باہر کی ایجنسیوں کا؟ یا
دیکھ لو جو مائنارٹیز ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ ملک کافی سینسیٹیو ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کا جو حملہ ان پر ہوتا ہے یا ان کو اگر ڈسکریمنیٹ کر لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اور وہ لوگ بھی آواز اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اقلیتیں محفوظ نہ ہو تو وہ ملک کا جو ہیومن رائٹس کا جو ڈیٹا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو تھریٹس مل رہے ہیں, اور ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل ورکرز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مختلف طریقے سے تھریٹس ملتے ہیں, اس کو ملو اس کو نہ ملو, یا کسی کو بند کرنا یا وہ کرنا سائڈ لینا. لیکن اس کے علاوہ جو ان کو مل رہے ہیں یہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر خیر انہوں نے رپورٹ کیا ہوا ہے تو پھر سیکیورٹی ادارے اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی فون نمبر کوئی سلسلہ تو ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو تھریٹس دے کر, کیونکہ مائنارٹیز تو اپنی جگہ پر ان کا ایک ووٹ ہوتا ہے اور ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, تو اس کو منع کرنا ریاست میں اس کے حصہ نہ لینا وہ ملک کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ طالبان ہو یا ٹی ٹی پی یا جو بھی احرار یا داعش ہو, وہ ٹھیک ہے وہ تو اپنے طور پر ایکٹیو ہے, مائنارٹیز کو بھی وہ نشانہ بناتے ہیں اور باقی کو بھی, ان میں یہ ڈسکریمنیشن تو نہیں ہوتا.
لیکن بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ, جی جی یہاں پہ ایک اور کوشچن میرے ذہن میں آیا ہے, وہ یہ کہ اگر بیرونی عناصر ہی ہیں تو وہ صرف اے این پی بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی, پی 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 قومی وطن پارٹی خیبر پختونخوا میں, اور مسلم لیگ نون, ان کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو نشانہ نہ بنانے؟ یا بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ بیرونی ہاتھ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے فیور میں ہیں کہ آنے والے الیکشن وہ جیتیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
ایک مفروضہ جو آپ نے بتایا یہ بھی ہے کہ کیونکہ بلور صاحب پر جو حملہ ہوا, اس کے علاوہ دورانی صاحب پر ہوا, تو یہ دونوں عمران خان کے مقابلے میں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان جگہوں پر حملہ کر کے تو ظاہر ہے کہ ٹو ووٹ کا ٹرن آؤٹ یا اس کو افیکٹ کرنا مقصود ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ادر وائز بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یا جوڈیشری ہے انہوں نے یا الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو کچھ کھلا ہاتھ دیا ہوا اور باقی کے ہاتھ کچھ بندے جا رہے ہیں. تو یہ تاثر تو ہے, اور اگر یہ تاثر مزید بڑھ گئے اور اس قسم کے حملے ہوئے جس طرح میں نے پہلے بتایا, تو پھر ہمارے الیکشن بڑے متنازع ہو جائیں گے اور پھر اس کے ریزلٹس ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے اور ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. تو آیا یہ ڈیسٹیبلائزیشن کون چاہتا ہے؟ آیا اندرونی طور پر ٹھیک ہے, پولیٹیکل طور پر تو یہ وہ رائیولری ہوتی ہے لیکن پالیٹکس میں تو یہ آنا جانا رہتا ہے, لیکن جہاں تک اس قسم کے حملوں کا تعلق ہے تو یقیناً وہ بہت بڑے سیریس ہے. اور اگر جس طریقے سے کچھ اس قسم کے خبریں بھی آئی تھی کہ شاید کوئی مجاہد نام کا کوئی ٹی ٹی پی کا وہ ہے کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کریں گے, آپ اس میں کتنی صداقت ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ تاثر اپنی جگہ پر ایک موجود بھی ہے اور یہ پرسپشن کافی اسٹرانگ ہے جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی اس بارے میں سوالات کیے گئے اور ان کو نام بھی بتائے گئے. تو یہ مطلب ہے کہ اس کو زائل کرنا اس موقع پر یا جو پری الیکشن آپ اس کو ریگنگ کہے یا جو ارینجمنٹ ہوئی ہے, یا اگر یہ الیکشن انجینئر ہو جاتے ہیں یا ڈاکٹر ہو جاتے ہیں تو اس کے نتائج یقینی طور پر میں تو ملک کے لیے بہترین نہیں سمجھتا اور نہیں جمہوریت کے لیے بہترین سمجھتا ہوں. اور آئندہ والے وقت میں میرے خیال میں کہ پھر یہ چیزیں اگر عمران خان اس طریقے سے جا رہا ہے تو اس کے اپنے گلے بھی پڑ سکتی ہے.
ٹھیک, اوکے, اب بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ کو ہم سننا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب کا تبصرہ آپ نے سنا, موجودہ جو صورتحال ہے سیکیورٹی کا الیکشن سے پہلے, اس سے آپ کہاں تک ان کے تبصرے سے ایگری کرتے ہیں؟ اور دوسرا کوسچن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے, ظاہر ہے پاکستان پہ آپ کی نظر ضرور ہوگی, کس طرح آپ دیکھتے ہیں وہاں کے موجودہ حالات کو؟
پاکستان کی جو سیاسی جسے کہنا چاہیے پرورش ہو رہی ہے, جس طریقے سے اندرونی طور پہ کچھ ایسے ادارے موجود ہیں جن کی دلچسپی ہے کہ کون سی سیاسی پارٹی جو ہے وہ حکومت بنائے, کون سی سیاسی پارٹی جو ہے وہ پروونسز میں حکومت بنائے اور کون سی پارٹی جو ہے وہ سینٹر میں حکومت بنائے. اب یہ بات سب پہ واضح ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے ہیں, اور عمران خان کے علاوہ جو پارٹیاں ہیں ان کے لیے مشکلات جیسی تھیں ویسی ہی چھوڑ دی گئیں اور ان میں مزید پیچیدگیاں جو ہیں وہ لائی گئی ہیں. تو یہ تاثر تو بہت عام ہے. اس میں ایک جو ایک تاریخی تناظر بھی ہے, بریگیڈیئر صاحب سے میں اگری کرتا ہوں کہ جب بھی الیکشن انجینئر ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کی ریاست جو ہے وہ غیر مستحکم ہوتی ہے, پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑھتی ہے, لوگوں کا اعتماد سیاستدانوں سے اور حکومت سے, پروونسز سے اور ایک دوسرے کے, جو مثلاً پنجاب جو ہے اس کو سندھ سے, سندھ کو پنجاب سے, بلوچستان کو پنجاب سے, این ڈبلیو ایف کو پنجاب سے, اس طرح کی جو آپس میں ان کی رفٹس ہیں, ان کی جو چکلشیں ہیں, ان کے جو گلے شکوے ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کی جسٹیفیکیشن, اس کی مارل جسٹیفیکیشن یا اس کا حکومت کرنے کا جو حق ہے اس کی دلیل یا اس کی اخلاقی برتری اور قانونی برتری جو ہے وہ عوام کی نظر میں کم ہو جاتی ہے. اس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. میں تو 1970 کا جو الیکشن تھا اس وقت بھی ہم لوگ ریڈیو سے خبریں سنا کرتے تھے کان لگا لگا کے. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو حکومت تھی اس نے مشرقی پاکستان میں بھاشانی جو پرو پاکستان تھے ان کو, ان کے بہت سارے ورکر, ہزاروں ورکرز جو تھے ان کو قید کیا, ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کیں, اور یہ کبھی نہ سوچا کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ 6 پوائنٹس لے کے پاکستان کو 5 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ان کا فوکس اس وقت یہ تھا کہ بھاشانی جو ہیں وہ چائنا نواز کامنسٹ ہیں, اور اس وقت کامنزم کا پاکستان کی ریاست کو خطرہ تھا, یا جو حکومت تھی فوج کی ان کو ان کی یہ نظر تھی, تو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. اس کے بعد بھی جو جو الیکشن ہوئے اس میں سیاستدانوں کو چنا گیا, سیاستدانوں کو روکا گیا. اب اس سے اس کے بعد آپ پچھلی حکومت پہ آ جائیے, پچھلے جب الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی جب دوبارہ میدان میں آئی تو اس وقت طالبان اتنے متحرک تھے اور طالبان کو کنٹین نہ کر سکنا یا طالبان کو نہ روکنا اس میں خاص طور پہ حکومت کی بہت دلچسپی تھی کہ پیپلز پارٹی کو کسی نہ طریقے سے ہم نے صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. اور ضیاء الحق کے زمانے سے پیپلز پارٹی کے اوپر سیکولر جماعت ہونے کے ناطے, غریبوں کو آواز دینے کے ناطے, پاکستانیوں کو نئی سوچ دینے کے, آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں پاکستان میں پاسپورٹ عام ہوا اور جس کے نتیجے میں لوگ باہر نکلے, دبئی وغیرہ کا میریکل ہوا, غریبی کم ہوئی اور پاکستان میں ایک نئی بات کرنے والے لوگ جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ لوگ پیدا ہو گئے. ایک نئی سوچ اور حکومت کی بات کو کریٹیسائز کرنے والا ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا. تو وہ جو ساری باتیں تھیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں تھی. تو انہوں نے ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق کے زمانے سے اب تک بری طریقے سے دبایا, لیکن وہ دب نہیں سکی جس طریقے سے طالبان نے پچھلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آئسولیٹ کیا, ان کو جلسے نہیں کرنے دیے.
ٹھیک,
آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بینظیر بھٹو کا قتل انہوں نے کیا تھا. تو بینظیر کی جو شخصیت تھی ان کی وجہ سے پاکستان کے مختلف صوبے جو پیپلز پارٹی اور بینظیر اور اس طرح کی جو ایک تصویر تھی, ایک نیریٹو تھا, اس میں یہ بندھے ہوئے تھے. اور اس سے ہندوستان سے تعلقات, افغانستان سے تعلقات, بینظیر کا بھی وہی پوائنٹ آف ویو تھا جو نواز شریف کا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس لیے بینظیر کو بھی اس یہ جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے مشرف, انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی, ان کو کوئی انسان نہیں سمجھا کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے, بلکہ ان کو یہ کہا گیا کہ ہمیں آپ اپنی سیکیورٹی کے خود ذمہ دار ہیں اور اگر آپ پاکستان آئیں گی تو اس کے ایک لحاظ سے ان کو دھمکی تھی اور پاکستان آئیں گے تو اپنی سیکیورٹی کا آپ خود بندوبست کریں گے. ابھی میاں نواز شریف کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں, ان کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ پاکستان نہ آئیں. تو یہ ایک ڈیفینیٹ ایک تاثر اور ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں سیکولر جماعتیں, چھوٹے صوبوں کی جماعتیں یا جو اسٹیبلشمنٹ سے 100% اگری نہیں کرتی یا ان کا پرچار نہیں کرتی یا ان کی سوچ یا ان کا جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے جو مطابقت نہیں رکھتی, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے, ان کو ڈیمنائز کیا جائے, ان کو کہا جائے کہ وہ کرپٹ ہیں, وہ پاکستان دشمن ہیں, وہ بیرونی طاقتوں سے ملے ہوئے ہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ یہودی سازش اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں. تو یہ جب ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی آتی ہیں تو جو لوگ پولیس میں جو سیکیورٹی اپریٹس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی ہمدردی ہارون بلوچ سے کم ہے اور ظاہر ہے عمران خان سے زیادہ ہے. تو جو اقدامات کیے بھی جاتے ہیں, سیکیورٹی اقدامات کیے جاتے ہیں, وہ بھی آدھی نیت سے کیے جاتے ہیں, بس وہ تھوڑی سی.
یہ پوائنٹ بریگیڈیئر صاحب کے سامنے رکھنا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب, جو بات ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب کر رہے ہیں کچھ اسی طرح کی انالیسز جو ہیں وہ پاکستان میں جو تجزیہ نگار ہیں ان کی طرف سے بھی آ رہی ہیں. آج بھی یہ رپورٹ آئی ہے کہ اب تک تحریک انصاف کے سوا کوئی سیاسی جماعت جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں اپنے کارکنوں کو باہر لانے میں کامیاب نظر نہیں آتی. باقی جماعتیں جو ہیں ان کے امیدواروں کی حالت آپ کے سامنے ہے. جو کانفیڈنس لیول کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے امیدواروں اور کارکنوں میں نظر آ رہا ہے, وہ پی ایم ایل نون میں, پی 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 میں اور چھوٹے صوبوں کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں, اے این پی بلوچستان میں جو جماعتیں ہیں, ان میں وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن شروع ہونے سے پہلے ہی الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے الیکشن کہاں تک, ظاہر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہیں ان کی بھی نظریں ہیں, وہ اپنے آبزرورس بھی بھیج رہے ہیں پاکستان, کہاں تک قابل قبول ہوں گے اور یہ تاثر کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, کیا کرنا ہوگا پاکستان کو؟ بریگیڈیئر صاحب,
تاثر کے پیچھے ظاہر ہے کہ کوئی موٹیو ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کو کیوں کھلی چھٹی دی گئی یا اس کے لیے لوگوں کیوں وہ باقی پارٹیوں سے آ کر ان کے ہاتھ ملے یا ان کے جو جلسے ہو رہے ہیں اس پر کافی مطلب ہے کہ زیادہ لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں, تو لگتا یوں ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اس کے سامنے کچھ اہداف بھی رکھے ہوں گے, کچھ آبجیکٹیوز بھی رکھے ہوں گے کہ اس کے آنے کے بعد کہ اگر اس کو 2/3 میجارٹی ملتی ہے یا دلائی جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے آئین بھی جس میں 18 ترمیم ہے اس پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ شاید اس کو امینڈ کیا جائے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ سے پالیسیز کے طور پر تو پھر وہ پالیسیز کے طور پر اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگا وہ ایک پیج پر ہوں گے اور ان سے وہ کام لیے جائیں گے, یا جو پاکستان کا جو پالیسی ہے اس میں کوئی شفٹ لانا ہے, یا تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ذریعے باقی جو پارٹیاں ہیں جنہوں نے مطلب ہے کہ پہلے حکومت کی اور انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے, شاید اس کو چانس دے کر کہ یہ کیا کرتے ہیں, جس میں حالانکہ لوگ تو صرف عمران خان نیا ہے جو کہ اس کو حکومت نہیں ملی ہے, تو خیبر پختونخوا میں اس کو ملی تھی, لیکن اس کے پاس جو لوگ ملے ہیں وہ تو سارے پرانے ہیں
جس کو, لیکن چانس دینے کا
تو ہماری زبان میں وہ لوٹے ہیں.
بریگیڈیئر صاحب, چانس دینے کا حق جو ہے وہ تو عوام کے پاس ہے, چانس دینے کا حق پاکستان کی کسی ادارے کے پاس نہیں ہے, یہ تو عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو چانس دیتے ہیں.
انفارچونیٹلی جس طرح پہلے روہیل صاحب نے بھی بتایا کہ بھائی ہمارے یہاں پاکستان میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آئی جی آئی بن جاتی ہے, پی مل کیو بن جاتا ہے اور پھر ان کو ووٹ ملتے ہیں, وہ حکومت بھی کرتے ہیں, ہمارا وزیر اعظم بھی باہر سے امپورٹ ہو جاتا ہے. یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں, اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو کوئی مطلب ہے کہ عمران خان بھی ایک مہرا یا کچھ کمٹمنٹ کے تحت ہوگا, اگر وہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر پولیٹیکل پروسیس جو ہمارے یہاں مضبوط ہونا ہے یا جمہوریت میں جڑ پکڑنی ہے یا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں, تو اگر یہ تیسرا الیکشن ہے یہ بھی اس طریقے سے ہو جائے تو پھر میرے خیال میں کہ جمہوریت کا بھی کوئی مستقبل کوئی بہتر نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو چینج کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی وہ چینج لائے گا, تو میرے خیال میں وہ ایک غلط مفروضہ ہے. چینج جو آپ نئے ٹیم کے ساتھ لاتے ہیں اب اس کے لیے آپ کے اسٹرکچرل چینجز آپ سجیسٹ کرتے ہیں, ایسی کوئی چیز ان کے مینیفیسٹو میں نہیں ہے. اور میرے خیال میں کہ جب تک پاکستان میں اسٹرکچرل چینجز نہ ہو اور پھر جو ہر ایک ادارہ اپنے اپنے حد میں نہ ہو, تو میرے خیال میں تو بڑا مشکل ہے یہاں پر طاقت کا توازن کو برقرار نہ کر, تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ریلی کرنا لوگوں کو یا لوگوں کے مینڈیٹ کو چوری کرنا یا اس کو مینیپولیٹ کرنا, یہ تو نہ اخلاقی لحاظ سے نہ جمہوری لحاظ سے نہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے کوئی اچھی بات ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ جو نتائج آئیں گے یا اس کے انٹرنیشنل آبزرورز بھی ہوں گے وہ بھی اپنا مطلب رپورٹ پیش کریں گے, تو ظاہر ہے اس حکومت کا پھر انٹرنیشنل امیج کیا ہوگا اور ان کی اسٹینڈنگ کتنی ہوگی, اور دوسری بات طور کہ وہ اندرونی طور پر کتنا اپنے پالیسیز کو جو ان کے اپنے مینیفیسٹو ہے اس کو آگے بڑھائے گا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو پھر کس طریقے سے فیس کرے گا. تو یہ آنے والے حالات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں وہ جو ہم جو پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں جو کہ پاکستان اس وقت کافی مسائل میں ہے, اکنامیکلی کافی بریک ڈاؤن ہوا ہے, اس کے علاوہ سیکیورٹی کے مسائل ہے, اس کے علاوہ جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں اور اس کے علاوہ ادر وائز بھی جو ہمارے باقی ادارے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے, ڈٹس میں جا رہے ہیں تجارت کے باقی مسائل, تو نیبرز کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں, تو اس کے لیے تو آپ کو بڑی اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے اور بڑا سپورٹڈ جس میں اپوزیشن اور جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ مل کر مطلب ہے کہ ملک کے پاس
ایک لائحہ عمل جو بالکل
ایک مضبوط مطلب ہے کہ جمہوری ریاست
کی راہوں پر ڈالے. بالکل, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, آپ کا ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ مزید کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جسٹس ناصر اقبال صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہے, لیگل ایکسپرٹ ہیں پاکستان سے, کچھ دیر میں لاہور سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار خالد فاروقی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, اور ہم بات کریں گے, کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف اور ان کی جو صاحبزادی ہے مریم نواز, وہ اپنی سزاؤں کے خلاف کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اس وقت لائن پہ ہیں جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ, خالد فاروقی صاحب لاہور سے, اور ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب یہاں یو ایس سے. جسٹس صاحبہ, سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے گا, لیگل کیا آپشنس ہیں میاں نواز شریف کے پاس, کیونکہ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ اور ان کی صاحبزادی اور ان کے دامات جو ہیں وہ اپنی سزاؤں کے خلاف کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے والے ہیں.
ان کو اویلیبل ہے اور اسی لیے وہ واپس آئے ہیں, کیونکہ ان ایبسینشیا تو میرا خیال ہے شاید ان کی اپیل انٹرٹین نہ ہوتی. 10 دن کا ان کے پاس میعاد تھی کہ وہ اپنی اپیل دائر کریں, اور میرا خیال ہے کہ کل تقریباً 8-9 دن ہو جائیں گے. اس لیے یقیناً ان کے پاس یہ آپشن تو ہے ہی کہ اگر وہ جو ٹرائل کورٹ ہے انہوں نے ان کو جو سزائیں دی ہیں اس کے خلاف وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور یہ نیب کیسز دو ججز کی اپیل سنتے ہیں, وہاں اگر یہ اپیل ڈالیں گے تو وہ سنی جائے گی.
ٹھیک,
خالد وہ سسپینشن آف سینٹنس کے لیے بھی ڈالیں گے یقیناً, جس وقت اپیل ان کی انٹرٹین ہو جائے تو سسپینشن آف سینٹنس کے ان کو جیل سے باہر نکالا جائے. لیکن نیب کیسز میں اکثر و بیشتر یہ ذرا مشکل ہی ہوتا ہے کہ ان کو یہ رعایت ملے.
ٹھیک, خالد فاروقی صاحب آپ ہمیں بتائیے گا, پروگرام میں خوش آمدید, اور یہ بتائیے گا کہ کن بنیادوں پر میاں نواز شریف صاحب ان کی صاحبزادی اور داماد جو ہیں اپیل دائر کریں گے اپنی سزاؤں کے خلاف, ان کے پوائنٹس کیا ہیں ان کے پاس؟
دیکھیے, اس میں بنیادی طور پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قانون کی مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے کہ جو قانون کی بنیادی تشریح ہوتی ہے اس پہ اس کی جو بیسکس ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا, احتساب عدالت میں ان کو پورا نہیں کیا.
مثلاً
اور یعنی جو مروجہ قوانین ہیں, یعنی جو ثبوت چاہیے تھے اس میں وہ نہیں ہے. محض جے آئی ٹی کی جو ایک تفتیش تھی یا اس کی جو رپورٹ تھی اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ سارا کچھ اسی پہ بھروسہ کرتے ہوئے, اس کی رپورٹ پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہ سارا کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہے. اور اس میں ایک اہم بات یہ ہوئی کہ جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف کرپشن کا الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا, لیکن جو چیزیں ان کے خلاف ثابت کی گئی ہیں یا سمجھی جا رہی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جو پراپرٹیز وہاں کی ہیں, جو اپارٹمنٹس وہاں کے ہیں, وہ اپارٹمنٹس ان کے بچوں کے پاس کیسے آئے؟ جب ان کے بچوں کے پاس آئے ہیں تو یقینی طور پہ وہ ایزیوم کر دیا گیا, یہ نون لیگ کا موقف ہے, یہ ایزیوم کیا گیا کہ یہ پھر نواز شریف صاحب نے ہی لے کے دیے ہیں, لیکن یہ ثابت نہیں کیا جا سکا. یہ بنیادی وہ سوالات ہیں جو پاکستان میں قانونی ماہرین بھی اس وقت اٹھاتے ہیں, جن پر بات بھی کی جاتی ہے, اور جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ صبح جب وہ اپنی اپیل دائر کریں گے تو اسی چیز کو وہ زیر بحث بھی لائیں گے, اور اسی پہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ اس کے مطابق آگے بڑھے گا. اب اپیل کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کا تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا, لیکن جس دن احتساب عدالت کا یہ فیصلہ آیا تھا اس دن کے بعد سے لے کے اب تک یہی بات سمجھی جا رہی ہے کہ احتساب عدالت میں وہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے, اور یہ بات نون لیگ کے جو اپنے لوگ ہیں ان کی طرف سے تو بہت واضح طور سے یہ بات کہی جاتی ہے, ان کے قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تفتیشی افسران کی رائے جو ہے اس کو ترجیح دی گئی ہے, جو وکلاء کے جو دلائل تھے جس میں وہ یہ ڈیمانڈ رکھتے تھے نواز شریف کے جو وکلاء تھے کہ آپ قانون کے مطابق بتائیے کہ کیا ہم پہ یہ الزام ثابت ہوا ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ نواز شریف صاحب نے ہی وہاں پہ خریدے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں کیا گیا. لیکن جو تفتیش کی گئی, جو رائے بنائی گئی, اسی رائے کو جو عدالت ہے اس نے اس کو ترجیح دی, اور ترجیح دینے کے بعد پھر یہ کہہ دیا کہ اگرچہ ان کے بچے اس وقت جبکہ ان کی عمریں کم تھیں یعنی 93 میں, تو وہ زیر کفالت تھے اپنے والد کے, تو ان سے زیر کفالت ہونے کی وجہ سے وہ اپارٹمنٹس بھی انہوں نے ہی خرید کے یقینی طور پر ان کو دیے ہوں گے. تو یہ ایک بات ہے جس کو بنیاد بنا کے میرے خیال کے مطابق سارا اب جو اپیل ہے وہ چلے گی. اب اس اپیل کا کس طرح سے کورٹ جو ہے اس کو کس طرح سے لیتی ہے, کس طرح اس کو ٹریٹ کرتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ بھی اس کیس کو پہلے سے سن چکی ہے اور سپریم کورٹ نے جس طرح سے سنا اسی سپریم کورٹ کی جو کیس سنا ہوا تھا اسی کے مطابق انصاف عدالت نے تقریباً اسی کی روشنی میں باقی اس کیس کی سارے عرصے میں جو ہے وہ سماعت کی اور اس کے مطابق پھر فیصلہ دیا ہے.
جی جسٹس صاحبہ آپ بتائیے گا کہ خالد فاروقی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں اور یہ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ عدالت کی طرف سے اس فیصلے میں وکلا کی جو رائے ہیں یا جو قانون ہے پاکستان میں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے تفتیشی جو افسران ہیں ان کی رپورٹ کی بنیاد پر یہ فیصلہ اور یہ سزا جو ہیں سزائیں یہ سنائی گئی ہیں نواز شریف ان کی صاحبزادی اور ان کے داماد کو. تو اس وقت آپ جن بنیاد پہ وہ نکات کی بنیاد پر وہ یہ اپیل دائر کریں گے اس میں آپ کو کہاں تک وزن نظر آتا ہے اور کیا امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟
جو نیب عدالت کا فیصلہ ہے اس کے دو پہلو, پہلا پہلو تو یہ دنیا بھر میں اینٹی کرپشن لا جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر کسی پبلک آفس ہولڈر کے پاس ایسے املاک پائے جائیں جو اس کی جو ہے ذرائع آمدن نون سورسز آف انکم اس سے زیادہ ہے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ یہ اس نے کرپشن سے حاصل کیے ہیں یا بدعنوانی سے حاصل.
مریم نواز پبلک آفس ہولڈر تو نہیں تھی,
بجائے اس کے کہ پہلے یہ وہ بتا دے یا وہ ثابت کر دے کہ یہ میں نے بدعنوانی سے حاصل نہیں کیے, یہ مجھے کسی جائز ذرائع سے حاصل ہوئے. اب دو سال ہو گئے یہ پینما کے کیس کو کھلے ہوئے, دو سال میں نواز شریف نے بہت سارے فرق وہ اپروچز اس میں لیے ہیں. پارلیمنٹ میں پہلے انہوں نے کچھ اور بات کی, کورٹ میں انہوں نے کچھ اور بات کی, لیکن وہ کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں دے سکے کہ یہ املاک ان کے پاس کہاں سے آیا. اور یہ فاروقی صاحب نے تو خود ابھی کہہ دیا کہ نابالغ بچوں کے نام پہ انہوں نے رکھا, اور انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بھی کہا کہ جو اس طرح کا کام کرتا ہے وہ اپنے نام پہ کبھی کچھ نہیں رکھتا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ناجائز ذرائع سے کوئی حاصل کر لے املاک تو وہ اپنے ٹریکس کو ایسے کور کرتا ہے کہ یہ آپ کے لیے معلوم کرنا یا جانچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے. اب سوال یہ ہے کہ اسی لیے اینٹی کرپشن لا میں یہ شک ہے اور یہ دنیا بھر میں ہے صرف پاکستان میں نہیں, کہ اگر جو پبلک آفس ہولڈر ہے وہ ثابت نہ کر سکے کہ اس کے یا اس کے نابالغ بچوں کے یا ان کی اہلیہ کے پاس ایسے ہیں املاک جن کے لیے کوئی ذرائع نہیں نظر آ رہے, تو یہ تصور کیا جائے گا اور یہی پھر بعد میں ثابت ہو جائے گا اگر وہ کچھ اس سے علیحدہ چیز ثابت نہ کر سکے کہ وہ کہاں سے آئے گا. تو پہلی تو شک جو ہے سیکشن 9 کی جن کے تحت ان کی ہوئی ہے کنوکشن وہ تو ہے ہی. اب دوسرا حصہ سیکشن 9 کا یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ ان کے پاس جو املاک ہے یہ ان کے نون سورسز آف انکم سے زیادہ ہے. اب یہ پروسیکیوشن بتائے یا جانچے یا انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ کہاں سے آئے. اب وہ تو ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے کہ کہاں سے آئے. پروسیکیوشن کے لیے یہ ثابت کرنا ایک بہت دشوار کام ہے کہ انہوں نے کہاں سے لیا, اور خود انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ یہ تو کبھی کوئی ڈھونڈنا ہی نہیں دے گا, کہ پتہ لگنے ہی نہیں دے گا کہ میں نے کیسے کیا. تو وہی بات ہوئی, انہوں نے اپنے ٹریکس جو کور کیے ہوئے ہیں باہر کے کسی جو ہوئے کانٹریکٹس میں سے انہوں نے لیے یا درون خانہ لے گئے یا کیا کیا, یہ ثابت پروسیکیوشن نہیں کر سکی. لیکن پہلا برڈن آف پروف جو ان پہ تھا وہ تو اس کو صاف ہی نہیں نہ کر سکے, تو یہ جو دوسرا پہلو ہے اس میں پروسیکیوشن یہ اس بات کو جانچنے یا اس بات کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ انہوں نے کون سے طریقے استعمال کیے. یہ تو مسئلہ ہی علیحدہ ہے, لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بری ذمہ ہو گئے کہ جب ان کے پاس املاک ہے تو وہ املاک ان کے سورسز آف انکم کے مطابق نہیں ہے. ظاہر ہے وہ یہی پاکستانی شہریوں کی وسائل ہیں جن سے آئے ہیں, اور تو کوئی طریقہ انہوں نے بتایا نہیں. کبھی کہہ دیتے قطری شہزادے نے دیے, قطری شہزادے کو دینے کی کیا ضرورت تھی, کبھی یہ تھے کہ ان کے دادے نے بچوں کو دیے, یہ بھی کوئی ضرورت نہیں تھی, اور وہ پھر دادے کے پاس کہاں سے آئے قطری شہزادہ. تو
لیکن ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو آپ گفتگو کر رہی ہیں خالد فاروقی صاحب کو بھی ہم نے اس پہ سنا، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کل ان کی سزا کم ہونے کے امکانات ہے یا نواز فیملی کو کچھ ریلیف مل سکے گی؟
یہ جو پہلی بات پہلو ہے نا کہ جو املاک ہے وہ ناجائز ذرائع سے حاصل کی ہے، یہ تو بات اسٹیبلش ہو گئی، کیونکہ وہ ثابت نہیں کر سکے کہ کہاں سے آئے، تو وہ تو ان کو آپ کو پتا کہ ان کی تو کرکی ہوگی، وہ لیے جائیں گے، جو ان کے اس کے اوپر جو بلینز کا لگایا ہے اس کو کس انداز میں عدالت دیتی ہے، یا جو ان کی سزا ہے 8 سال کی مریم کی ہے، 10 سال کی نواز کی ہے، اس میں وہ کمی کی گنجائش یا رعایت کی گنجائش سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن بری ہونے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ثابت ہو گئی بات کی کرپشن انہوں نے کی ہے، اس سے تو کوئی اس میں سے راستہ نکلنے کا بظاہر ہے ہی نہیں۔
بہت شکریہ آپ کا جسٹس صاحبہ، تھینک یو سو مچ، ہمیں ٹائم دینے کا بےحد شکریہ۔ اور خالد فاروقی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، پی ایم ایل نون کی جانب سے ایک بات جو بار بار کی جا رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ایسے اداروں کے لوگ ہیں جو ناجائز ذرائع سے پیسے اکٹھے کر چکے ہیں، ان کے خلاف عدالت جو ہیں وہ ایک طرح سے ماضی میں کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے بے بس نظر آئی ہے، پی ایم ایل نون کے خلاف اس طرح کا ایکشن لینا، یہ جو موقف ہے پی ایم ایل نون کا، اس میں کتنا وزن ہے؟
یہ کوئی ایسی بات اچھی نہیں ہے جو کسی سیاسی جماعت کو کرنی چاہیے، بالخصوص وہ جس کے لیڈروں کے خلاف کیس اس وقت چل رہا ہو اور اس میں انہیں سزا بھی ہو چکی ہو، یہ کسی کے لیے کوئی مثال نہیں بن سکتی۔ بنیادی طور پہ چیز یہ ہے کہ اگرچہ وہ لوگ جو میاں نواز شریف کو سیاسی طور پہ سپورٹ نہیں کرتے یا بالکل غیر جانبداری کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، مثلا میں اگر خود سے اپنی بات کرنا چاہوں تو میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے علم سے نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے غیر جانبدار قانونی ماہرین ہیں بالخصوص، ان کا بھی یہ استدلال ان کا یہ ہے کہ جو کچھ کورٹ نے جتنا قطعی نوعیت کا فیصلہ جو کورٹ نے دیا، اس میں وہ قطعی ثبوت جو چاہیے تھے، یعنی جو ایک ایسے ناقابل تردید شواہد جو چاہیے تھے جو قانون کے تمام تقاضوں کو کتابوں کے مطابق پورا کر رہے ہوتے، وہ حاصل کیے بغیر یہ طے کر لیا گیا، یہ سوچ لیا گیا کہ کیونکہ یہ اس طرح، جیسے ابھی جس طرح فرمائی تھی کہ یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ منی لانڈرنگ انہوں نے کس طرح سے کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک انتہا کی سزا تھی وہ دے دی گئی، سنا دی گئی۔ سو اس لیے اس پہ جو اعتراض جو کیا جاتا ہے قانونی ماہرین کی طرف سے، وہ اعتراض اس لیے کیا جاتا ہے، لیکن جہاں تک نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ دوسری ایسی شخصیات جو دوسرے سے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے کرپشن کی اور ان کے کیسز کو نہیں سنا گیا، تو اس میں کوئی وزن نہیں ہے، یہ کوئی جواز فراہم نہیں کرتا کہ آپ پھر اس کو بنیاد بنا کے کرپشن کریں، یہ تو ایک سلسلہ چل نکلے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں وہ طاقتور لوگ جن کو ہماری عدالتیں سزائیں سنانا چاہتی ہیں یا سنا سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اس کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں، جیسے پرویز مشرف کا کیس ہے، وہ کرپشن کے کیس سے زیادہ یہ ہے کہ ان کے خلاف آئین سے سنگین غداری کا مقدمہ ہے، لیکن کس طرح سے پرویز مشرف یہاں سے بچ کے باہر نکل گئے اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے وہ قانون کو جھانسا دے دیتے ہیں اور وہ پاکستان نہیں آتے اور ان کو سزا نہیں سنائی جا سکی یا ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ نہیں گئے، تو یہ ایک مختلف بات ہے۔ یہاں پہ آ کے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتی ہیں کہ کیا محض سیاستدان وہ رہ گئے ہیں جن کو بہت ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ صاف ٹارگیٹ ہے، تو یہ اعتراض صرف کرپشن کیسز میں، دوسرے معاملات میں تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق پاکستان کی قوم جو ہے اس الیکشن میں بہت جو جس چیز کو جو ایک پازیٹیو چیز ہے وہ یہ بنی ہے کہ کرپشن کو وہ اپنا ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اگرچہ اس میں میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے نون لیگ کا، اگرچہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے کچھ خاص لوگوں کا، اور یہ پچھلے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آصف زرداری پہ اس طرح کے الزامات بہت شدید نوعیت کے لگے تھے، یہ ایک الگ سے جانبداری یہاں برتی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو اس طرف ضرور ان کی توجہ گئی ہے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہونے چاہیے، وہ قوم کا جو مال ہے وہ نہ لوٹیں، قوم کا خزانہ نہ لوٹیں اور اس کو باہر لے جائیں۔
جی
اس کا جواز نہ
عوام کیا کہتے ہیں، عوام کیا کہتے ہیں، کون سا سیاستدان ہے پاکستان میں جو کرپٹ نہیں ہے؟ اور میں ان سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہی جن کو کہ موقع بھی ابھی نہیں ملا حکومت کا، ظاہر ہے وہ کرپشن کہاں سے کریں گے.
دیکھیے پاکستان کی، پاکستان کی جتنی بھی سیاسی قیادتی ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آنی، اسی معاشرے سے آنی ہے. اس معاشرے میں جو حالات اس وقت ہیں اس میں سب کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے مواقع ان کے لیے بنائے جاتے ہیں. پرویز مشرف نہیں بلکہ ضیاء الحق کے دور سے یہ شروع ہوا کہ آپ نے جب قومی سرمایہ جو ہے جو فنڈز ہوتے تھے وہ لوگوں کو دینے شروع کر دیے اور عوامی نمائندوں کو وہ تقسیم کرنا شروع کر دیے، ان کے تھرو ترقیاتی کام کروائے گئے، تو انہیں کرپشن کے راستے پر لگایا گیا. اسی راستے کی پیداوار ایک نواز شریف صاحب بھی تھے اور ان کی جماعت بھی اس کا ایک بہت بڑا اس کی ایک علامت ہے. تو ان لوگوں نے جو ہمارے ملک میں عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں ان میں کمیشن کے نام پہ یہ منصوبے شروع کیے جاتے ہیں. مال و دولت بھی یقینی طور پہ قومی خزانہ جو ہے اس کی خربت ہوتی ہے، یہ انوالو ہوتے ہیں لوگ. لیکن اب جو ہے ایک لوگوں کی نظر جو ہے اس میں عمران خان کی طرف اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ان کو ابھی تک آزمایا نہیں گیا، وہ ابھی تک اقتدار میں نہیں آئے، وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا وہ بھی کرپشن میں انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن کے پی کے میں جو ان کی پارٹی کا جو ریکارڈ سامنے آیا اس میں بھی بہت سے کیسز ایسے ہیں جن میں اس وقت جس پہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ مطلب یہ کہ ناراضگی کا اظہار کیا. اسی طرح
کرپشن کے الزامات بالکل کافی سامنے آئے ہیں وہاں
اس کی باتیں کی. تو یہ تو کوئی بھی نہیں پاکستان میں میرے خیال میں اس طرح کوئی بھی نہیں بچتا، نہ ہمارے سیاسی ادوار میں کرپشن سے فری معاشرہ میں ملتا ہے اور نہ ہی غیر سیاسی ادوار میں کرپشن سے فری معاشرہ ملتا ہے.
جی اور سیاستدانوں کے علاوہ میرے خیال میں کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جن پہ کہ کرپشن کے الزامات نہ لگے ہوں. بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. ہمیں ڈاکٹر یاسا جو ہیں افغان اینالسٹ ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے، لیکن افغانستان پہ بات کرنے سے پہلے ڈاکٹر روحیل صاحب آپ کی انالیسز بھی افغانستان پہ میں لینا چاہوں گی، لیکن ایک 30 سیکنڈ میں بتائیے گا عمران کا جو کیس جس طرح سے کہ اس کا فیصلہ کیا گیا، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق یہ فیصلہ آیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب
جی، میرے خیال میں آپ کہنا چاہتی ہیں میاں نواز شریف کا فیصلہ جس طریقے سے
جی جی بالکل انہی کی بات کر،
میاں صاحب کے فیصلے جو ہیں اس میں جو فوج کی مداخلت ہے یا فوج کی جو خواہش ہے یا جے آئی ٹی میں جس طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ جو کمپوزیشن ہے اور جیسے ان کو ڈیمنائز کیا جا رہا تھا ہندوستان سے تعلقات بنانے وغیرہ میں، وہ جو ایلیمنٹ ہے اس کی وجہ سے جو عوام میں ان میاں صاحب کے خلاف جو باتیں کی گئیں ان دونوں کو جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو میاں صاحب کے لیے ہمدردی کا پہلو جو ہے وہ لوگوں میں موجود ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو صرف قانونی لحاظ سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ سیاسی اور ایک بڑی تصویر اس کی دیکھنی چاہیے.
صحیح، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور کوئی بریک لیے بغیر ہم پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے کیونکہ ٹائم کم ہے. ڈاکٹر یاسا صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. اور ابھی جو کیا نام ہے اس کا، اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے ان کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2018 کے ابتدائی جو 6 ماہ ہیں اس دوران افغانستان میں پیش آنے والے مختلف پرتشدد واقعات اور حملوں میں لگ بھگ 1,700 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختلف پرتشدد واقعات میں 3,500 کے قریب عام شہری جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طالبان اور حکومت دونوں کی جانب سے اسی عرصے میں جنگ بندی بھی ہوئی تھی، اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ تعداد ہے اگر ماضی کے ساتھ کمپیریزن کی جائے تو.
ہاں السلام علیکم، آپ کی خدمت میں اور دوسرے مہمانوں کی خدمت میں میرا سلام. میرے خیال سے کوئی میں جو یہ جو ارقام دیکھ رہا ہوں اس میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے پچھلے سال اور اس سال میں. یہ صرف جو ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا تلف ہونا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ 3,500 کے لگ بھگ زخمی اور 1,692 کے قریب لوگوں کی اموات ہوئی، جس میں ایک بڑی تعداد بچوں کی ہے عورتوں کی. یہ صرف اور صرف افغان حکومت اور جس ادارے نے یہ رپورٹ شائع کی ہے
یہ یو این کے افغان مشن کے ادارے کی طرف سے جاری کی گئی ہے رپورٹ,
یونما کی طرف سے, وہ میں نے دیکھا ہے, ان کی ناکامی ہے اور افغان حکومت کی ناکامی ہے. افغان حکومت بجائے اس کے کہ وہ مسلحہ مخالفین کی طرف توجہ دیں, وہ سارا انٹرنیشنل جو ریسورسز ہے اور جو کریڈیبلٹی انٹرنیشنل کمیونٹی کی, اس کو جو ہے وہ اپنے مخالفین کے اوپر وہ ضائع کر رہے ہیں, سیاسی مخالفین کے اوپر. جیسا کہ آپ نے دیکھا دو ہفتے قبل جو لوگ افغانستان کے دفاع میں مصروف تھے فاریاب پروونس میں, ان کے اوپر بڑے بہیمانہ طریقے سے پرتشدد واقعات کیے ہیں, جنہوں نے جن کی فوٹیج اور ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں. تو یہ شرم کا مقام ہے ہمارے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ بجائے اس کے کہ افغانستان اور افغانستان کے نظام کے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرے, وہ سارے ریسورسز کو جو ہے افغانستان کے اندر اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر لگا رہے ہیں.
ٹھیک جی, ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں, یہ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں, اور ایگری کرتے ہیں اس سے؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ اب طالبان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لہر ان کی طرف ہے, اور ان کو جو ریکگنیشن کسی حد تک مل رہی ہے, بات چیت کے لیے ان کو فون کیے جا رہے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں, آئندہ تعلقات حکومت سے بنائیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ حکومت میں شامل ہوں. تو اس کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پر امید ہیں کہ اب آئندہ جو بھی کوئی سیٹ اپ ہوگا اس میں ہماری پارٹیسپیشن ہوگی, اور افغان حکومت جو ہے وہ شہروں کے علاوہ, بلکہ شہروں میں بھی کافی حد تک پیرالائز ہے, اور امریکہ نے بھی جو بلنگ بانگ دعوے کیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, وہ بھی ان کا بھی نتیجہ آپ نے کسی حد تک دیکھ لیا. پاکستان کے اوپر جو پریشر ڈلنا تھا میکسیمم پریشر, وہ بھی ڈل گیا. اس کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کے بڑے لوگوں کو ان کو منظر سے ہٹا بھی دیا گیا. تو اب جو ہے وہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل اپنے لیے دیکھ رہے ہیں, تو وہ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے اوپر پریشر اپنا رکھیں.
جی,
اور ان میں یہ بات نہیں,
لیکن ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, یہاں ایک اور چیز مینشن میں کرنا چاہوں گی, آپ کی بات درست ہوگی, لیکن اس رپورٹ میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ طالبان کے مقابلے میں داعش کی طرف سے جو حملے ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر شہری ہلاک ہوئے ہیں. اس وقت یہ رپورٹیں بھی ویسے بھی آ رہی ہیں اس رپورٹ کے علاوہ بھی کہ داعش جو ہے اس کا اثر و رسوخ افغانستان میں بڑھ رہا ہے. 52% کہا جاتا ہے کہ جو شہری مارے گئے ان 6 ماہ میں, وہ حملے جو ہیں وہ داعش کی طرف سے کیے گئے تھے. کتنا بڑے خطرے کے طور پر داعش کو آپ وہاں دیکھتے ہیں؟
جی دیکھیں, داعش بھی جو ہے وہ وہی لوگ ہیں جو کبھی طالبان میں کبھی داعش میں کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے, ان کے لیے ضرورت زندگی ہے, ان کا ایک وہاں کے جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے لوگ اپنے لیے چوز کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو داعش کا حکومت کے اندر آنے کا چانس یا مین اسٹریم افغانستان کے سیاسی دھارے میں یا ان کی اسٹیبلشمنٹ میں داعش کا کوئی رول نہیں ہوگا. رول اگر کسی کا ہوگا تو یہ جو پرتشدد لوگ ہیں اس گروپ میں سے جو لیڈرشپ ہوگی وہ تو طالبان ہی کے ذریعے سے ہوگی. داعش اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھے لوگ ہیں ان کی وجہ سے قتل ہوئے تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے, کیونکہ وہ داعش تو ایسی سچویشن ہے کہ وہ کسی کے بھی ٹیلی فون کی دوسری سائڈ پہ نہیں ہے. طالبان سے کم از کم افغان حکومت کے یا افغانستان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو منا سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں. تو داعش کا تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی جو سب سے پچھلی ڈور جو ہے وہ کون کھینچ رہا ہے, یا وہ کیسے آئے ہیں اور ان کی لیڈرشپ کے کیا عزائم ہیں, اور اس خطے میں ان کا جو جیو پولیٹیکل ٹارگیٹ کیا ہے, اور ان کو کون لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہ سارے کوسچن ہیں, وہ جب تک واضح نہیں ہوتے اس پہ تبصرہ کرنا بہت مشکل ہے.
جی, بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, ہماری طرف سے خدا حافظ. اور ڈاکٹر حسین یاسر صاحب, آپ سے آخری کوسچن یہ کرنا چاہوں گی, حالات کی بہتری میں امن و امان کے قیام کی جب ہم بات کرتے ہیں، کون سے ایسے اقدامات ہیں جو وہاں پہ موجود انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کو لینے چاہیے؟ افغان حکومت جو ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری اس حوالے سے بنتی ہیں، اور نیبرنگ کنٹریز کی بھی، کیا کرنا ہوگا؟
میرے خیال سے یہ شروع دن سے ہی واضح تھا، بون کانفرنس سے اب تک بہت سے لوگوں کی یہی رائے تھی کہ یہ جو سمجھوتا ہوا ہے اس میں بڑے نقائص ہیں، اور ہمارے فارسی کا ایک بہت مشہور شعر ہے، اس کا ترجمہ میں یہ کروں کہ اگر آپ کسی دیوار کی بنیادیں مضبوط اور درست نہیں بنائیں گے تو گرتی ہوئی دیوار سے یا مڑی ہوئی دیوار سے آپ جتنا بھی سرمایہ گزاری کریں گے تو وہ آخر میں وہ دیوار گر جائے گی۔ اس میں جو اسے دو سولوشن ہی ہے، وہ ایک یہ ہے کہ آپ اس بات کو تو اس طرف رکھ دیں کہ طالبان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں آ کر اس سیٹ اپ کا حصہ بنیں گے اور دو چار وزارتیں لے کر خوش ہو جائیں گے۔ میرے خیال سے میرا مطالعہ یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی اور افغانوں کو آپس میں بیٹھ کر ایک نئے سماجی معاہدے کی ضرورت ہے، ایک نئے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کی ضرورت ہے، اور یہ حکومت جو یہ آگے جا کر دو مہینے میں، چار مہینے میں، چھ مہینے میں، جب ہمارے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ امریکن فورسز وہاں پہ نہ ہو تو وہ چھ مہینے بھی گزارا نہیں کر سکتے، تو فال آؤٹ کر جائیں گے۔ تو اس لیے ایک نئے سماجی معاہدے، ایک نئے کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، اور ایک نئے بون کانفرنس کی ضرورت ہے، جو کہ دوبارہ سے سارے افغان اسٹیک ہولڈر اور جو ریجنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی موجودگی میں بیٹھ کر ایک نیا سیٹ اپ بنائے، ورنہ یہ حکومت گرتی جا رہی ہے اور طالبان وہ جو ہے ان کے پاس اگر لوجک کو تھوڑا سا اگر وہ انالائز کریں تو وہ کبھی بھی اس سیٹ اپ میں، گرتے ہوئے سیٹ اپ میں اپنے آپ کو شامل نہیں کریں گے۔
ٹھیک، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر یاسر صاحب، آئندہ بھی اس موضوع پہ آپ سے بات ہوگی۔ اور سامعین، اب بالکل آخری جو تین چار منٹ ہیں اس میں مختصر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ کل پیر کے روز صدر ٹرمپ جو ہیں وہ روسی صدر پوٹن سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس ملاقات سے خود صدر ٹرمپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ زیادہ توقعات جو ہیں وہ نہیں رکھنی چاہیے، پھر بھی اس کا فائدہ کیا ہوگا اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ایجنڈے پر اس ملاقات میں، اس امریکہ کی طرف سے ایجنڈے پر کیا شامل ہوگا، یہ ہم اپنے تجزیہ کار سے جاننا چاہیں گے۔ ڈاکٹر، ہمارے جو اینالسٹ جن کو ہم نے لائن اپ کیا تھا اس موضوع کے لیے، وہ اس وقت فون نہیں اٹھا رہے ہیں یا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب کو دوبارہ ہم نے لیا ہے۔ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ مختصر یہ بتائیے گا، کل صدر ٹرمپ صدر پوٹن جو ہیں ان سے ملیں گے، امریکہ کی طرف سے کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو اٹھایا جائے گا، جن پہ بات کی جائے گی؟
دیکھیں، امریکہ کی طرف سے جو مین میڈیا کا اور عوام کا اور اسٹیبلشمنٹ کا اور صدر، اپنے امریکن پریزیڈنٹ کے جو ساتھی، جو لوگ ہیں جو سیکیورٹی میں ان کو ہدایات دیتے ہیں اور ان کو پرسپیکٹو دیتے ہیں، ان سب کا یہ ہے کہ پوٹن نے یا ان کی حکومت نے امریکہ کے پچھلے جو الیکشن تھے اس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، اور یہ ہمارے موجودہ صدر ٹرمپ صاحب جو ان کو جتوانے کی کوشش کی، ہلری کلنٹن کے خلاف کافی مواد جو ہے انہوں نے نکالا اور اس کو وکی لیگ کو دیا، وکی لیگ نے اس کو آگے باقی دنیا کے لوگوں کو دیا، اور امریکہ میں اس کی وجہ سے الیکشن میں تبدیلی آئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 1.5 لاکھ ووٹ کی وجہ سے جو ہے ٹرمپ صاحب جیتے، تو یہ قیاس میں بات آتی ہے، یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ اگر روس کی طرف سے یا ان کی افواج کے جو لوگ جن کو الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کی ای میلز کو کھولا، ان کے تالے کھولے اور ان سے انفارمیشن لی اور وکی لیک کو دی، اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا اور امریکہ میں سیاسی تبدیلی آئی، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔
صحیح.
تو یہ جو ہے اس تبدیلی کی اور اس سازش کا اور امریکہ کے اوپر حملہ کرنا اور امریکہ کی ریاست پہ حملہ کرنا، یہاں کے عوام کی رائے کو بدلنا، یہاں لوگوں کو لڑانا اور تقسیم کرانے، یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے امریکہ کے اوپر، یہ ضروری نہیں ہے
کہ۔ تو کیا ٹرمپ صاحب جو ہے وہ شکریہ ادا کریں گے صدر پوٹن کا؟
ٹرمپ تو میرے خیال میں شکریہ ادا کرتے رہے ہیں ابھی تک تو وہ یہی باتیں کرتے رہے ہیں.
نہیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب ان کا سخت لہجہ بھی ہم نے روس کے خلاف دیکھا ہے, صدر پوٹن کے خلاف. ایون ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, آئندہ اس پہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی. شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ میں وفاقی جیوری نے 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران ڈیموکریٹ انتخابی کمپیوٹرز کو ہیک کرنے کی سازش میں 12 روسی فوجی اہلکاروں کے خلاف فرد جرم عائد کر دی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جن 12 فوجیوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ دراصل سابق صدر اوباما کے دور کی بات ہے, اور ٹرمپ انتظامیہ کے دور حکومت کے دوران ایسا نہیں ہوا. سینئر صحافی اور سیاسی تبصرہ نگار مسعود عبدالی کا کہنا ہے کہ اگرچہ روس کی جانب سے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت ثابت ہوئی ہے, لیکن یہ بات اب تک واضح نہیں کہ اس مداخلت کے نتیجے میں ہی صدر ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر بنے. لیکن امریکی صدر کا روسی صدر سے ملاقات کے بارے میں اتنا پرجوش ہونا امریکی سیاستدانوں کو نہیں بھا رہا, اور اس کی وجہ صدر ٹرمپ کا اپنا رویہ ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
نیٹو کی نشست کے دوران بھی صدر ٹرمپ کا رویہ انتہائی منفی رہا. انہوں نے جرمن چانسلر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جو سفارتی لحاظ سے مناسب نہیں تھیں, لیکن اب وہ انتہائی پرجوش ہیں پوٹن سے ملنے میں, اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوٹن سے مل کے مسئلے کو حل کر لیں گے. اس لیے کہ ایک ایسا ملک یعنی امریکہ کا جو اسٹرینتھ ہے, امریکہ کی جو بنیاد ہے وہ جمہوریت ہے, اور جمہوریت کی بنیاد جو ہے فیئر الیکشنز ہیں. اس بات کی تصدیق نہ ہو جائے, تحقیق نہ ہو جائے, یہ بات صاف نہ ہو جائے کہ روس نے مداخلت نہیں کی تھی, اس سے پہلے جو ہے اس بڑے سطح پر ملاقات کرنا, اس کے گرمجوشی کا اظہار کرنا جو میرا خیال وہ امریکی سیاستدانوں کو پسند نہیں.
دوسری طرف بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر فیضان حق کہتے ہیں کہ امریکی سیاستدان ہی نہیں بلکہ پیر کو ہیلسنکی میں ہونے والی اس ملاقات سے فرنٹ لائن بالٹک ریاستیں روس کے ساتھ کسی بھی مصالحت کے بارے میں فکر مند ہیں, کیونکہ روس کا خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے بدلتا رویہ بہت پریشان کن ہے. انہوں نے کہا,
دیکھیے امریکہ جو ہے اس نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے سن 1999 کے بعد. امریکہ نے ان کی مدد کی ہے اور وہاں اپنی پریزنس رکھی ہے, نیٹو کا اثر و رسوخ بڑھایا ہے تاکہ ان کو پروٹیکشن کا احساس ہو. لیکن ہوتا یوں ہے کہ اس کی تصویر کا جو دوسرا رخ یہ ہے کہ جب آپ ایسے کرتے ہیں تو روس جیسی طاقت جو ہے وہ اس سے ریئیکٹ کرتی ہے, تو ظاہر ہے پھر اس کو بھی اپنی طاقت بڑھانی ہے کیونکہ اس نے اپنا بیلنس رکھنا ہے. امریکہ کی پہلے یہی حکمت عملی تھی کہ روس کو بھی اپنے زیر اثر یا اس کاروباری سرکلز میں لایا جائے, بین الاقوامی سرکلز میں ایسے لایا جائے کہ وہ بھی ایک انٹیگریٹڈ پارٹ ہو پوری دنیا کی اکانومی کا. مگر روس کا ایک کمپٹیشن رہا ہے, ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کی ہے روس نے, اور یہ بھی جو بیلنسز آف پاور ہوتے ہیں یہ بھی دنیا کے امن و امان اور ان کی کے ضامن ہوتے ہیں.
پروفیسر فیضان حق مزید کہتے ہیں کہ دونوں سربراہان سیدھی بات کرنے کے عادی ہیں, مگر اس ملاقات میں امریکہ کو روس سے خاصی توقعات ہیں. انہوں نے کہا,
دیکھیے اس وقت امریکہ میں روس کے خلاف جو ہے ایک بہت عدم اعتماد کی فضا ہے, خاص کر جو الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ کے الیکشنز میں در اندازی کی ہے, اور روس میں امریکہ کے خلاف بہت عدم اعتماد ہے کیونکہ ان کو امریکہ سے بھی کچھ ایسی ہی شکایات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا موقع ہوگا جس میں شاید, کیونکہ ٹرمپ اور پیوٹن دونوں جو ہیں وہ خاصے اسٹریٹ فارورڈ بندے ہیں اور بہت ڈائریکٹ بات کرنے والوں میں سے ہیں, تو ڈائریکٹ بات کرنے والوں کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں اور فائدے یہ ہوتے ہیں کہ بات ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ وہ شاید ایک بیلنس قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر وہ ایسا کامیاب ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ بات کرنے سے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا.
دوسری جانب مسعود عبدالی کے مطابق روسی توقعات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا,
دیکھیں پوٹن اور ٹرمپ میں جو بنیادی فرق ہے وہ وہی ہے جو شمالی کوریا کے سربراہ اور ٹرمپ صاحب میں تھا اس کی میٹنگ میں, سنگاپور کی میٹنگ میں, کہ وہ بالکل خاموش رہے. انہوں نے یعنی کوریا, شمالی کوریا کے جو سربراہ تھے کم جونگ صاحب, وہ خاموش رہے. انہوں نے موقع دیا کہ ٹرمپ سب کچھ کہیں. یہاں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پوٹن جو ہیں وہ, انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی, بالکل کوئی خاص ان کا آفیشیل بیان نہیں آیا سوائے اس کے وہ ملاقات پہ راضی ہوئے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی وہ اس نشست میں کیا بات کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی یعنی جس سے کہتے ہیں کہ کھلے ذہن کے ساتھ نشست میں آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اختلافات ہیں صدر ٹرمپ سے امریکہ سے اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں.
دونوں سربراہان پیر کو ہلسنکی میں ملاقات کرنے والے ہیں, جس کے لیے صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ حکمت عملی کے حامل ہتھیاروں کی تخفیف کے معاہدے, درمیانی فاصلے تک مار کرنے والی جوہری فورسز کے معاہدے اور سن 2016 میں امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے معاملے پر آواز اٹھائیں گے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ.